اب وہ رسی کھوٹے سے باندھے یا درخت سے باندھے یا آزاد چھوڑ دے, یہ مالک کی مرضی. لہذا مضامین کا میں محتاج ہوں اللہ کی طرف سے, اللہ کی بھیک کا. اللہ تعالیٰ جو بھیک عطا فرما دیتے وہ پیش کر دیتا ہوں. میرے مرشد کا حکم بھی یہی ہے, فرمایا مضمون کے تابع نہ رہنا, مضمون کے تابع نہ رہنا, بلکہ اللہ تعالیٰ جو بے تکلف عطا فرما دے وہ پیش کر دینا. ذہن کو خالص ذہن پر فدا کر دینا. البتہ فرمایا کہ دعا کر کے بیٹھا کرو کہ اللہ وہ مضامین مفید عطا فرما دے جو مقرر اور سامعین دونوں کے لیے مفید ہو. اپنی محبت کے درد بھرے مضامین عطا فرما دے جس سے آپ کی محبت کی چوٹ ہمارے دل پر لگ جائے, اور جب محبت کی چوٹ دل پر لگ جائے گی بس. لیکن بات یہ ہے کہ چوٹ لگاتا وہی ہے جس کو لگی ہو, جس کو لگی نہ ہو وہ لگائے گا کیسے؟ نہیں جب چوٹ ہی کھائی, نہیں جب چوٹ ہی کھائی تو زخم دل دکھاؤں کیا, اور نہیں جب کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا. اپنے ہی چوٹ نہ ہو تو کسی کو چوٹ کیسے لگائے گا, اپنے ہی مستی نہ ہو تو کسی کو مست کیسے کرے گا. لہذا میرے شیخ مرشد فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت اپنے بچپن میں ہی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھتے تھے, اور حضرت کے قصبے کے قریب ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, شاید ان کا نام سید ابو البرکات صاحب تھا رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کی چھوٹی حضرت کی بہن حضرت جب فرماتے میں گود میں تھا تو ان کے پاس دم کرانے لگے. فرماتے ہیں بچپن میں ایسا نور تھا کہ بچپن میں وہ شکل مجھ کو اچھی معلوم ہوتی تھی, اچھا لگتا تھا ان کے ساتھ, جی چاہتا تھا ان کو دیکھتے رہے. تو اس کے بعد پھر حضرت جو ہے فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں جاتا تھا اور شعر پڑھتا تھا ایک ماں رومی کا کہ سینہ خواہم شرح شرح اسپرات, اے اللہ میں وہ سینہ چاہتا ہوں جو آپ کی جدائی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کہ ماں رومی کا شعر ہے, سینہ خام شرح شرح اسفراق ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا, جس میں اسفراق آپ کی جدائی میں. تاب گویم درد محبت از اشتیاق, تاکہ اللہ جب میں آپ کی محبت کو پیش کروں, جب محبت کو پیش کروں تو شوق سے ہو, تڑپ سے ہو, کہ ہم تڑپے اور تڑپائیں. ہمارے شیخ کے ایک خلیفہ ہیں حضرت مولانا منصور صاحب دارالبرکاتہم, امریکہ میں شیخ الحدیث ہیں, حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. وہ شعر بھی اشعار بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو صحبت مرشد پائے مولا کا ولی بن جائے, جو صحبت مرشد پائے مولا کا ولی بن جائے, خود تڑپے اور تڑپائے, کیا عشق کا ہے انجیکشن. جو صحبت مرشد پائے مولا کا ولی بن جائے, خود تڑپے اور تڑپائے, کیا عشق کا ہے انجیکشن. عشق کا اتن لگاتا ہے, انجیکشن مارتے ہیں, لیکن خود تڑپے گا تو تڑپائے گا. تو اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت. پھر فرماتے ہیں کہ جب میں طبیہ کالج میں داخلہ لیا تو الہ آباد طبیہ کالج ہندوستان میں, یو پی کا مشہور شہر, تو وہاں پر دریا ہیں دو, ایک جمنا ایک گنگا. گنگا اور جمنا نام مشہور ہے نا, تو گنگا اور جمنا کا سنگم ہے وہاں پر, یعنی دونوں دریا ملتے ہیں, اور گنگا کا پانی سفید ہے اور جمنا کا پانی ہرا ہے. یہ میرے مرشد نے سنایا. مزہ حضرت کیا تقریر ہو رہی تھی تو اس دن میں نے یہ مضمون پیش کیا. وہیں پر الہ آباد کے ہمارے شیخ کے خلیفہ نور الزمان صاحب وہ موجود تھے, تو میں نے ان سے اس بات کی تصدیق کی کہ جو میں نے حضرت سے سنا کہ گنگا کا پانی سفید, دریائے گنگا کا پانی سفید اور دریائے جمنا کا پانی ہرا ہے, تو میں نے پوچھا کہ ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. میں کہا تاکہ میں اپنے شیخ سے جو سنائے اس کی تصدیق کر لوں. الحمدللہ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عجیب, دیکھو اللہ تعالیٰ نے وما یستوی البحران, کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دریاؤں کا معاملہ یہ فرمایا ہے کہ دونوں دریا آپس میں مل رہے ہیں سفید اور ہرا, لیکن سفید ہرے میں نہیں جاتا اور ہرا سفید میں نہیں آتا. عجیب اللہ کی قدرت کا منظر ہے وہ. اور فرمایا کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ جس سے یہ جمنا ادھر نہیں جاتا, گنگا ادھر نہیں جاتا. اللہ اکبر, ایسا سنگم. فرماتے کہ ہرے رنگ کی جیسے لکیر کھینچی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ لکیر کھینچ دی بس اپنی قدرت کی. ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا, ادھر کا ادھر نہیں جاتا. اور پھر وہ جو پانی, وہ جگہ ہے سنگم, جو دریاؤں کا, دو دریاؤں کا سنگم, جہاں دو دریا ملتے ہیں اس کو سنگم بولتے ہیں. تو وہاں پر اس مقام کو ہندو لوگ بہت مقدس بولتے ہیں, پوتر مقدس کہتے ہیں کہ یہ بہت مقدس جگہ ہے, لہذا ہندو وہاں پر نہانے آتے ہیں, اشنان کرتے ہیں, اور ہندو عورتیں بھی نہاتی ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہاں پر جب شام ہوتی تھی عصر کے بعد تمام لڑکے وہ منظر دیکھنے جاتے تھے عورتوں کے نہانے کا. لیکن فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں توفیق سے کہ میں اس وقت میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو نقشبندی بزرگ ہے ان کی مجلس میں جایا کرتا ہوں. فرماتا ہوں میں عصر میں جاتا تھا اور رات 11 بجے وہاں سے آتا تھا, اور حضرت کیا مجھ کو اتنا لذت اور اتنا مزہ ملتا تھا کہ مجھ کو مسلسل خیال بھی نہیں آتا تھا کہ میں بھی کبھی دریا جمنا اور گنگا جاؤں. اللہ کی محبت کا وہ مزہ ملتا تھا. دادا جب فرماتے جب پہلی مرتبہ میں حضرت کے حاضر ہوا تو حضرت اس وقت جوان تھے, بہت خوبصورت تھے اور آواز بھی بہت اچھی تھی. حضرت اشعار پڑھ رہے تھے اپنے ہی, اور وہ شعر کیا تھے کہ تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے, تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے, تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے. دل مسترد کا یہ پیغام ہے, تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے, تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے, محبت کا بس یہی انعام ہے. اللہ کی محبت کا یہی تو ہے کہ اس کو یہ درد پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کو خوش رکھوں, ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کروں. یہی تو وہ درد محبت ہے جو اللہ والوں کے سینوں سے حاصل کیا جاتا ہے میرے دوست. اسی کے لیے تو صحبتوں کا کہتے ہیں, اور آگے آگے کہ تم اللہ کی محبت کا درد ان کے سینوں سے حاصل کرو. یہ محبت بس یہی ہے کہ دل مسترد کا یہ پیغام ہے, تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے, تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے, یعنی اللہ کے سوا تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے, محبت کا بس یہی انعام ہے. اور جو آغاز میں فکر انجام ہے, اب اگر ہم ملا بن جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, ہم ملا بن جائیں گے تو صاحب لوگ پتہ نہیں کیا ہوگا. پتہ نہیں یار, ہم دنیا میں بھی لذتیں چھوڑ دیں گے, آخرت میں پتہ نہیں کیا ملے گا. فرماتے ہیں جو آغاز میں فکر انجام ہے, جو آغاز میں فکر انجام ہے, شاید کہ تیرا عشق ابھی خام ہے, کچا ہے, کچا ابھی تو عشق میں کچا ہے, شاید لگا دیا. صرف حضرت نے اس میں عزت رکھ لی, ورنہ حقیقت ہے یہ کہ ابھی عشق کچا ہے. جو کہتا ہے کہ صاحب پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, میرا شیخ فرماتے ہیں جان دے دی میں نے ان کے نام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, اللہ کے نام پر جان دے دی, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. جب ہمارا عشق اللہ والوں کی صحبتوں سے جب وہ کچا عشق پکا ہو گیا, بس ہم نے پھر اللہ کے نام پر جان کی بازی لگا دی, اپنی جان پر کھیل گئے, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا. ہماری جس بات سے اللہ خوش تھا ہم وہ کام کریں گے, اور جس بات سے اللہ ناراض ہو ہم وہ کام نہیں کریں گے. دیکھو ادھر ادھر مت دیکھو, ہماری طرف آنکھوں سے, کانوں سے اور دل سے متوجہ رہو. ہما تن گوش, سنا نا یہ لفظ, ہما تن گوش, پورے جسم کو کان بنا دو, آنکھوں کو بھی کان بنا دو اور دل کو بھی کان بنا دو, ادھر ادھر مت دیکھو, سمجھ رہے ہو, بالکل 90 ڈگری سے متوجہ رہو. 90 ڈگری سے. مقرر کا دل اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم تو ان کے لیے اپنی درد پیش کریں اور یہ ظالم ادھر ادھر دیکھیں. بتاؤ اگر بچہ اپنے ہی سامنے اپنا بیٹا ہو, وہ باپ بیٹھا ہے دوسرے سے کہتا ہے مجھے ٹافی دلا دو, بتاؤ باپ کا کیا حال ہوگا؟ اگر ظالم تو کیا کر رہا ہے, ہمارے ہوتے ہوئے تو غیر کو دیکھتا ہے, بس اللہ کے ہوتے ہوئے ہم غیر کو دیکھیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت بہت ہی اس سے سوچو, اس لیے 100% متوجہ رہو, بالکل ادھر مت دیکھو کوئی کون آئے, بس یہ حال ہونا چاہیے. کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. ایسا مست ہونا چاہیے اللہ کی محبت اور قرب میں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس کو اپنے مرشد سے شیخ سے جتنی محبت اور جتنا تعلق ہوتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی اتنی زیادہ ہوتی ہے. میرے مرشد نے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ دلو جائے شاہ قربانت کنم, اے میرے شاہ اے میرے بادشاہ میں اپنے دل اور جان کو آپ پر قربان کرتا ہوں. خط لکھا, حضرت نے جواب میں لکھا محبت شیخ مبارک ہو, شیخ کی محبت مبارک ہو. فرمائے کہ حب شیخ اللہ کے قرب کے تمام مقامات کی کنجی ہے, مفتاح ہے, مفتاح کنجی ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کے جتنی منازل اور جتنے مقامات ہیں اس کی کنجی شیخ کی محبت ہے. جس کو اپنے شیخ سے جتنی عقیدت اور جتنا تعلق ہوتا ہے اس کو اتنا نفع زیادہ ہوتا ہے. اور دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں, جس دلیل سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جتنی صحبت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اٹھائی کسی صحابی نے اتنی صحبت نہیں اٹھائی. 20 سال تو نبوت سے قبل تھی کہ جب 18 برس کے تھے, اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس تھی. اور جس وقت میں نبوت کا اعلان 40 برس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نبی وہی نازل ہوئی پہلی مرتبہ, تو 38 برس تھی اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر. دو برس چھوٹے تھے بس, تو 20 برس تو نبوت سے پہلے. اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ عجیب ہے, یہ تاجر تھے. تو ادھر بیٹھو لیا سر, سامنے بیٹھو, ایسا ایسے بس, یہ نفع زیادہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, یہ شام ملک کے شام جایا کرتے تھے اپنی تجارت کے لیے. ایک مرتبہ جب ملک کے شام میں تھے تو انہوں نے خواب دیکھا, اس طرح بیٹھے, انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند جو ہے میری گود میں آ گیا. تو وہاں پر ایک راہب تھا, بحیرہ راہب, ان کو جا کر یہ خواب سنایا شام میں. علی کے اللہ والے تھے وہ, تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ اے شنتا, انہوں نے کہا کہ میرا تعلق قریش سے ہے, مکہ کے رہنے والا ہوں. تو پوچھا کہ مکہ شریف کے, پوچھا کہ کون سے قبیلے کے ہو, پوچھا بتایا قریش کا. تو پھر پوچھا کہ کرتے کیا ہو؟ فی شغلی انتا, کہ تمہارا شغل کیا ہے؟ کہا تاجر ہوں. فرمایا کہ مبارک ہو, مبارک ہو, یہ خواب تم کو بہت مبارک ہو. ان قریب تمہارے مکہ شریف شہر کے اندر ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے. انت تکون وزیرہ فی حیاتی ہی, تم اس کی زندگی میں اس کے وزیر ہو گئے. وانت خلیفتہ فی بعد وفاتی ہی, اور ان کے وصال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے. یہ وہ وقت تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت بھی نہ فرمایا تھا, اس وقت کی بات ہے یہ. اب حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس خواب کو پوری کائنات میں کسی کو نہیں بتایا، صرف مجھ کو معلوم تھا اور بحیرہ راہب کو، اور یہاں تک کہ اپنی گھر والوں بیوی سے بتا دیتا ہے نا ایسی باتیں، بیوی کو بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا. تو اس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا لوگوں کو جمع فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا یا محمد، ابھی چونکہ ایمان نہیں لائے تھے نا، تو چونکہ دوستی تھی تو بے تکلفی سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من دلیل علی ما تدعی، یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اور رسول اللہ ہوں، تو اس دعوے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ مت دلیل علی ما تدعی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سکون سے، کیونکہ جو صاحب وحی ہوتا ہے اس پر اللہ کا وہ فضل ہوتا ہے کہ جس کو اس کے سکون کا وہ عالم ہوتا ہے جس کو ساری دنیا تصور نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اطمینان سے اور سکون سے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ الدلیل علی ما ادعی، میرے اس دعوے کی دلیل رؤیا کا تیرا وہ خواب ہے، رأیتھا بالشام، جس کو تو نے شام میں دیکھا تھا اور پوری کائنات میں اس خواب کو تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس خواب کی مجھ کو خبر دے دی. بس اتنا جوش کہ جس چیز کو میں نے نہ پوری کائنات میں چھپایا تھا، سمجھ گئے کہ اس جو میرا جو دوست جو ابھی محمد ہے لیکن اب محمد الرسول اللہ بن چکا ہے، اس دوست کا تعلق جو ہے وہ آسمانوں سے ہے، لہذا آگے جوش کے مارے آگے بڑھے، فانا کہو اور معانقہ کر لیا جوش محبت سے، اور وقت بلا بین آنے ہی اور ماتھے پر بوسا لے لیا جوش میں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جذب تھے عجیب. لہذا 20 برس قبل، 20 برس نبوت سے قبل دوستی تھی، اور 23 برس جو نبوت کے بعد زندگی ہے، 23 برس، 13 برس مکہ شریف اور 10 برس مدینہ شریف، اس میں وہ ساتھ ساتھ تھے. 43 برس کی کل مدت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. لہذا جو درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ درجہ بھی کسی کا نہیں ہے. مجھ صاحب ادھر آئیے، دیکھو ان کے لیے جگہ بنا دیا. اور آئیے. لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درجہ ہے، وہ درجہ بھی کسی کا نہیں ہے. یہ کیا بات ہے، یہ صحبت ہے میرے دوست، صحبت ہے. اتنا اثر ہے کہ بس. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقدمے اپنی کتاب گلستان میں کہ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید دست محبوب بدستہ، کہ ایک دن میں اللہ والوں کیا گیا تو وہاں پر جب مشاعر کیا بھی کتنے ہی اللہ والے چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن کی بس نور، جو نور ہوتا ہے ان کا ولی کا نور ولی وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن نیک بھی باشی گر اہل دلی، جو نیک جو اہل دل ہے وہ اس نور کو پہچانتے ہیں. تو جب اس اللہ والے نے دیکھا کہ وہیں پر شیخ کے کانکھ میں ایک شخص ہے، بظاہر ایک عام آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کو پوچھا کہ یہ اس مٹی میں تو کچھ ہمیں اور چیز نظر آتی ہے، کیونکہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک مٹی کا ہے، لیکن اس مٹی میں اگر اللہ کا تعلق ہو تو اس مٹی کی خوشبو الگ ہوگی. بھائی جو مٹی گلاب کی صحبت میں رہے تو بتاؤ اس کی خوشبو کیسی ہوگی. بس اللہ والوں کی صحبت میں جو مٹی رہتی ہے، اگر ہم اپنی مٹی کو اللہ والوں کی صحبت سے منور کر دیں ان کی صحبتوں میں، بس اس مٹی کو دیکھ کر کیا ہوگا. اب سنو، فرماتے ہیں کیا گلے خوشبو ہے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. کہ ایک اللہ والوں کیا کیا, تو ہمیں ایک خوشبودار مٹی ملی, ہم نے ایک انسان کو دیکھا کہ بظاہر تو وہ شکل سے تو انسان معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خوشبو ہمیں کچھ اور معلوم ہو رہی تھی. بگفتہ کہ تو مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آوے دے تو مستم, تب میں نے اس سے پوچھا بگفتم کہ تو مشکی یا عبیری, میں نے پوچھا کہ بھائی تو مشک ہے یا عنبر ہے یا کون سی خوشبو ہے کہ تیری خوشبو تو میرے دل کو کھینچے چین لیے چلی جا رہی ہے اور مست کر رہی ہے. بس بگفتہ اس نے کہا من گلے ناچیز بتم, ہم کیا ہیں, ہم تو ایک ناچیز مٹی ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم ہیں بالکل ناچیز. لیکن ولیکن مدت باگل نشستہ, لیکن ایک زمانہ ہم نے پھول کی صحبت میں گزارا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں رہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن اللہ والوں کی صحبت میں رہے, ہم نے ان کی غلامی کی ہے. جمال ہم نشی در من اثر کر, میرے وہ ہم نشی, وہ میرا ہم نشی, وہ پھول اللہ تعالیٰ کی خوشبو جس کے پاس ہم بیٹھے, وہ خوشبو ہمارے اندر بھی منتقل ہو گئی, اس نے ہم پر یہ اثر کر دیا کہ جس سے تم کو ہمارے اندر ایک الگ چیز معلوم ہوتی ہے. وگر نہ من ہوتا تھا کم سے ہستم, وگر نہ میں تو مٹی ہوں پر میری ہستی کچھ بھی نہیں ہے. یہ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے میرے دوست, جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. سچ بتاتا ہوں, جس کو اللہ کی محبت کا جو درد اور اللہ کی محبت میں جو کچھ ملا وہ صحبتوں سے ملا, کتابوں سے نہیں ملا, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. واللہ ایسا دل جو اللہ کی محبت میں جل رہا ہو اس کی تقریر میں بھی کچھ اثر ہوتا ہے, الگ ہی کچھ الگ ہی اثر ہوتا ہے. کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جس کو میرے شیخ نے تعبیر فرمایا کہ اس طرح درد دل بھی تھا, اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیان کے ساتھ. ایک مرتبہ حضرت نے انگلینڈ میں برطانیہ میں تقریر فرمائی, وہاں پر بڑے بڑے علماء موجود تھے, تو ایک عالم نے وہاں کے امام تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی تقریر میں تو ایسا زبان میں ایسا درد معلوم ہو رہا تھا کہ بس بس اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شعر میں پیش کیا, اس طرح درد دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ, اس طرح درد دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی تھا, اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیان کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ. یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زبان جو ہے وہ اس پر دل رکھا ہوا ہے, تو جو درد ہے وہ زبان سے بیان ہو رہا ہے. یہ درد ہوتا ہے میرے دوستو, یہ بغیر صحبتوں کے نہیں ملتا میرے دوست, یہ درد بغیر صحبتوں کے نہیں ملتا. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی. اس لیے جس نے زیادہ صحبت اختیار کی اسی کو اللہ کی محبت اور شیخ کی محبت اس میں بہت ہی اہم کردار ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, کہتے زادی ہے پتہ نہیں اللہ والوں کی محبت کو کیسے مانگتے. ارے جس ذوق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہو ہم کیوں نہ مانگیں گے, اس ذوق کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قربان تھے. کیا فرماتے ہیں, اللہم انی اسالک حبک, اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں, وحب من یحبک, اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. ایسی محبت, ان کی محبت مانگی تو اللہ والوں سے یہی تو گمانے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. بس ان کی محبت مانگنا یہ ذوق نبوت ہے, اور جو شخص یہ محبت کوئی سے آ رہی ہے وہ ذوق نبوت سے آ رہی ہے, خالی ہے وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق سے خالی ہے. لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کو جو کچھ بھی ملا وہ صحبتوں سے ملا میرے دوست. یہ دل جو ہے وہ اصل چور ہے, یہ دل چور ہے, یہ دل جو ہے چور ہے, یہ دل ہر خاصیتوں کو چراتا ہے. لہذا اللہ والوں کے سینے میں جو محبت ہوتی ہے یہ اس کو بھی چراتا رہتا ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ دل چور ہے, یہ چوری کرتا ہے, اخلاق کو چوری کرتا ہے. لہذا اگر آپ زانی کے پاس بیٹھے تو زنا کے خیالات شروع ہو جائیں گے, شرابی کے پاس بیٹھے تو شراب کے خیالات شروع ہو جائیں گے, نسوار والے کے پاس بیٹھے تو نسوار کھانے کو دل چاہنے لگے گا. جب میں نسوار کی بات کرتا ہوں ہمارے خوانین دوست کی تو ان کی مسکراہٹ آ جاتی چہرے پر. تو جو جس کے پاس بیٹھے گا اس کا اثر آئے گا. بس جن کے دل میں اللہ کے تعلق اور محبت اور نور ہے بس ان کے پاس بیٹھے اللہ کی محبت نہ محسوس ہوگی. در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے, لغت تعبیر کرتی ہے معانی, محبت دل کی کہتی ہے کہانی. خرد ہے محو حیرت اس زبان سے, بیان کرتی ہے جو آؤں سے. خرد مانے عقل, یعنی جب اللہ والوں کی تقریر کا اثر ہی کچھ ہوتا ہے ان کے غلاموں کے بھی. اگر اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے صدقے میں ان کے غلاموں کو کچھ نعمت عطا فرما دے کیا تعجب ہے بھائی. خرد محو حیرت ہے اس زبان سے, بیان کرتی ہے جو آہو فغا سے. آہ کو نسبت ہے کچھ اشاخ سے, آہ کو نسبت ہے کچھ اشاخ سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. پکڑے جاتے ہیں, یہ بھی اپنے اندر آہے رکھتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اللہ والوں کی صحبت سے جہاں کیسے جی مٹا دیا اور باہ سے باہ مٹا دیا. اب یہ حامل آہ ہے. کیا مطلب کیوں ہے؟ اصل میں یہ حامل اللہ ہے. تو اللہ کا ایک جز آہ بھی ہے. دیکھو آہ اللہ آہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اللہ کے نام میں ہے نا. بس میرے شیخ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب بندوں کی آہوں کا خریدار ہے اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام مبارک میں ہماری آہوں کو شامل فرما لیا. لہذا تم ہمارے لیے آہ کرو تو یہ آہ اللہ میں پوشیدہ ہے. فرمائے کہ بس جو ہماری آہوں کا خریدار ہے وہی ہمارا اصلی اللہ ہے. ورنہ دنیا کے جتنے جھوٹے خدا بادشاہ وہ اگر رو رہے ہوں, کوئی آدمی رو رہا ہو اور وہ خوشیاں منا رہے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نکالو اس کو, یہ تو ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو عظمتوں کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں پر سبحان اللہ کہنے والوں کی کمی نہیں ہے, الحمدللہ اللہ اکبر کہنے والوں کی کمی نہیں ہے. فرشتے ایسے ہی عبادت کرتے ہیں کہ ہم تو اس کو تصور نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ, کہ گناہ گاروں کا آہو نالا, کہ بندہ روتے روتے جو آہ کی جو نالے نکلتے ہیں. انین احبو الیہ من ذکر المسبحین, گناہ گاروں کا آہو نالا ہمیں سبحان اللہ کہنے والوں کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہے, احب ہے, زیادہ ہمیں پیارا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان دربار میں جہاں پر آہو نالے نہیں ہیں, بندوں کے آہو نالے وہ امپورٹ کرواتے ہیں. اور آنسو, وہ آنسو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ سبحان اللہ کہنے والوں کی تسبیح سے زیادہ گناہگاروں کا رونا پسند ہے اللہ سے. جب وہ اپنے گناہوں پر آہوداری کر کے روتا ہے اللہ مجھ کو معاف فرما دیجیے, بس اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ سارے سبحان اللہ کہنے والے ایک طرف اور وہ گناہگار کا رونا ایک طرف. اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں. اس لیے میرے دوستو زندگی ایک ملی ہے, دو نہیں ملے گی. ہندو کہتا ہے زندگی دو ملتی ہے, دو دھرم ملتے ہیں, دو زندگیاں. تو چلو اگر مان لو دو زندگی ملی تو پہلی زندگی میں تو اللہ نے انسان بنا دیا ہے نا بھائی. ہو سکتا ہے دوسری زندگی میں گدھے بن جائے, کیا پتا بھائی, کوئی پتا ہے کسی کو؟ انسان بنایا تو اللہ نے پوچھا تھا ہم سے, بتاؤ بھائی. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہم سے پوچھا تھا, اللہ نے بنا دیا بغیر سوال کے انسان بنا دیا. ہو سکتا ہے دوسری زندگی میں گدھا بنا دے. اب گدھا بنا دیا اس کے بعد افغانی گدھے گاڑی پر گدھے میں گدھا بنائے گا, پھر پیچھے گاڑی لگائے گا, اس پر پانی کی ٹنکی رکھے گا اور پانی کی ٹنکی میں لکھے گا گل بدھی گلاب شدی انگور بدھی شراب شدی اور نیچے یہ بھی لکھے گا خالد دل جلے. یہاں پر ایک گدھا گاڑی گھومتی ہے اس پر پانی کی ٹنکی ہوتی ہے, یہ اسی میں لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور پھر اس گدھے کو جوتے الگ پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن, ہمارا عقیدہ یہی ہے میرے دوستوں, زندگی ایک دفعہ ملے گی. لہذا اس زندگی کو کارآمد بنا لیں. جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانا ہے, وہاں کی تھوڑی سی تیاری کر لیں بس, کچھ نہیں. یہ میں نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ اور شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ حلال لذتیں استعمال نہ کریں. ماتے بس اتنا کام کرو گناہ سے بچو, اور گناہ کر کے چین اور سکون والی دنیا میں بھی زندگی گزارو اور آخرت میں بھی مزے کرو. اچھا بھائی دیکھو, جنت میں کم سے کم 70 حوریں ملیں گی, کم سے کم. لوگ سمجھتے ہیں 70 حوریں ملیں گی, ارے میاں کم سے کم 70 حوریں ہیں, ایٹ لیسٹ کم از کم 70 حوریں. اور اگر زیادہ ملنے کا امکان ہو بتاؤ تو زیادہ حاصل کرو بھائی, گھبراؤ مت. کہ یہاں تو ایک کو پورا کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے نا, کہ ماجون مانگتے ہیں, گھبراؤ مت, وہاں پر اسٹاک زیادہ ملے گا, وہاں ماجون کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی, اتنی طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. کیونکہ وہاں پر شرمندگی نہ ہوگی, وہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی کہ سب کو پورا کر دے گا. گھبراؤ مت, زیادہ 70 میں کیوں کنات کرتے ہو بھائی, آگے بڑھو اور لو. اور وہ کیسے؟ اللہ کی فرما برداری سے ملے گی. اللہ کو خوش رکھو, بس آسان قاعدہ. دیکھو خوشی اللہ کے قبضے میں ہے نا, جب اللہ کو ہم خوش رکھیں گے اللہ ہم کو خوش رکھے گا. اس لیے میرے دوستو, اور سکون یاد رکھنا, یہ سکون وہ شے ہے, وہ چیز ہے جو زمین سے نہیں ملتی. کہ آپ جائیں اور اپنا مال اور چیک لے کر جائیں, کریڈٹ کارڈ لے کر جائیں, اور جا کر سپر اسٹور سپر مارکیٹ میں کہیں کہ ہمیں 1 کلو سکون دے دو. کبھی ایسا بازار دیکھا جہاں سکون بکتا ہو؟ یہ سکون بازاروں میں نہیں بکتا میرے دوستو, یہ سکون آسمانوں سے اترتا ہے. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر, سکون دل اترتا ہے فلک سے آسمانوں سے اہل تقوا پر, بدو حکم خدا سائنسدان پھر کیسے پا جاتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر سائنسدان اس کو بنا نہیں سکتا, اللہ کے حکم کے بغیر سائنسدان اس کو حاصل نہیں کر سکتا. سائنسدان اتنا بے بس ہے, یہ سکون حاصل نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, هو الذی انزل السکینہ, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, اللہ نے فرمایا ہم وہ ذات ہیں کہ جو سکون کو نازل کرتی ہے. سکون کا طیارہ, سکون کا جہاز یہ آسمانوں سے اترتا ہے, زمین سے نہیں اڑتا. لیکن کہاں پر نازل ہوتا ہے؟ فی قلوب المومنین, مومنین کے دلوں پر. اس کا رن وے کہاں ہے؟ اس کا ایئرپورٹ وہ مومن کا دل ہے, مومن کا دل ہے. اب اگر کوئی آدمی اپنے دل کو رن وے کو خراب کر دے, یا دھند ہو, روشنی کی کمی ہو, یا رن وے کو برباد کر دے, کھڈے کر دے, اس میں جہاز اترتا ہے؟ اس میں نہیں اترتا نا. رن وے خراب ہونے کی, یا موسم خراب ہونے کی وجہ سے, یا روشنی کی کمی کی وجہ سے رن وے نظر نہیں آ رہا تھا, اس سے جہاز واپس چلا گیا. اخبار میں خبر لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اور پائلٹ کو رن وے نظر ہی نہیں آیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے پائلٹ کو رن وے نظر نہیں آیا تو کیا کہتے ہیں کہ جہاز واپس چلا گیا, ایسا بھی ہوتا ہے. بس ایسے ہی جو اپنے دل کو اپنی نظر سے, اپنی نظر کو غیر اللہ کو دے کر, غیر اللہ کو دیکھ کر, عورتوں کو اور لڑکوں کو جن کو دیکھنا منع ہے ان کو دیکھ کر جب اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اپنا دل ان کو دے دے گا, پھر اس کے بعد ذکر کرے, تسبیح پڑھے, تلاوت کرے, سکون کیسے ملے گا اس کو؟ اب سکون کا جہاز آئے گا تو, لیکن ایئرپورٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ دل تو غیر اللہ کو دے دیا, دل تو فلمی اداکارہ کو دے دیا, دل تو فلمی اداکارہ کو دے دیا. اب ایئرپورٹ تو ہے نہیں, جہاز کہاں اترے گا بھائی؟ جہاز اترے گا؟ اسی یہی وجہ ہے کہ ہماری ذکر, ہماری تلاوت, ہماری عبادتیں ان کی ہونے کے باوجود ہم کو جو سکون نہیں ملتا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ہمارے جسم کا کوئی حصہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارا دل برباد ہے. گناہوں کے اندھیرے ہمارے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں, جس سے سکون کا طیارہ اترتا نہیں ہے. میرے دوستوں, مومن کا دل ہے, یہ کیسا ظالم ہے. یہ مومن کہتا ہے کہ جو اپنے دل کو غیر اللہ پر قربان کرتا ہے, اس کو مومن کہیں گے کیا؟ جو اپنے دل کو غیر اللہ کو دے بیٹھا ہے, دل دیا غیر کو, تو ظالم کہاں چلو سکون. ان غارت گروں پر اپنی زندگی کو قربان کی، اپنی زندگی کو ان غارت گروں پر قربان کر کے اپنی زندگی کو غارت نہ کرے، غارت کرے حیات پر، غارت کرے حیات پر، غارت نہ کر حیات دل، اپنی زندگی کو، دل کی زندگی کو ان غارت گروں پر قربان کر کے ویران نہ کرے. اب دل تو دے دیا کسی اور کو، بھائی کیسے آپ چین ملے گا؟ اچھا، بے سکونی کی ایک وجہ عورتوں کو جو دیکھتا ہے یا فلمیں دیکھتا ہے، فلمی اداکاراؤں کو یا لڑکوں کو دیکھتا ہے، اب وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب سنو فلسفیانہ تقریر سنو میرے مرشد کی. دیکھو انسان کس سے پیدا ہوا؟ چار اجزاء ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا. اسکولوں میں پڑھاتے ہیں نا، یہ چار اجزاء کا مرکب ہے انسان. آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چاروں اجزاء ہیں. اور روح، ان تمام اجزاء کو، یہ روح مرکز ہے، اس کی وجہ سے یہ تمام اجزاء کا مرکب شامل رہتا ہے. لہذا جب انسان کی روح رخصت ہو جاتی ہے تو آگ آگ میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں، اور ہوا ہوا میں منتقل ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے جسم ختم ہو جاتا ہے. یہی ہے نا صاحب، لہذا چار اجزاء کا مرکب ہے. اب اس کے بعد جب یہ اپنی نظر سے، اب ہوتا یہ ہے کہ روح جو ہے، روح، اچھا یہ چاروں اجزاء جو ہے اس کی اپوزیشن ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں ہم اپنے مرکز پر چلے جائیں. ہر آدمی چاہتا ہے میں اپنے مرکز پر جاؤں. زیادہ آگ آگ میں جانا چاہتی ہے، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں، ہوا ہوا میں. اب روح ان سب کو روک کے رکھتی ہے، روح جو ہے ان چاروں چیزوں کو روک کے رکھتی ہے. لہذا اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری اور نور، یہ روح کی غذا ہے. اب وہ جانا چاہتے ہیں، اب کشمکش رہتی ہے، لیکن روح ان کو روک کے رکھتی ہے. اس کے بعد جب یہ آدمی اپنی نظر سے کسی کی ماں، بہن، بہو، بیٹی کو دیکھتا ہے، اب اس کے چار اجزاء اپوزیشن بنے ہوئے تھے، مخالف بنے ہوئے تھے. اب اور روح جو ہے وہ بادشاہ ہے، اب یہ چار اجزاء مخالف بنے ہوئے تھے. اب اس نے کیا کیا؟ اپنی نظر سے جب کسی کی ماں، بہن، بہو، بیٹی کو دیکھا تو اس کے چار اجزاء بھی اس کے اوپر لگ گئے. اب حکومت جو ہے، حاکم وہ تو وہی ہے، لیکن اپوزیشن کی تعداد بڑھ گئی. اپوزیشن کی تعداد بڑھ گئی نا، پہلے تو اپنے چار اجزاء تھے، اب چار اجزاء اس حکیم کے اور آ گئے. لو جی، اور دو نظر بازی کی، چار اجزاء اور آ گئے. پہلے اپوزیشن چار، پھر آٹھ، پھر بارہ، کرتے کرتے بڑھتے چلے گئے. تو بتاؤ پھر روح بے چین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لالا جب اپوزیشن کی تعداد بڑھتی ہے تو دارالخلافہ اور دارالحکومت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ لالا اسی لیے فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نظر بچانے کا حکم دے دیا کہ تم اپنی ان آنکھوں سے کسی کی ماں، بہن، بہو، بیٹی کو مت دیکھو، اور چین سے اور سکون سے رہو. اچھا دیکھو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جمائی آئے، جمائی کس کو کہتے ہیں؟ منہ کھلنا. ایسے نبی انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جمائی نہیں آتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو جمائی آئے تو شیطان اس کے رستے سے اندر گھس جاتا ہے. زیادہ فرمایا کہ اپنا ہاتھ رکھ لو، ایسے اپنا ہاتھ رکھ لو، جب جمائی آئے تو اپنا ہاتھ رکھ لو. کیونکہ بعض مرتبہ تقریر کو سنتے سنتے، جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کرتے تھے بہت لمبی، تو اب دیکھا کہ جب تقریر ہی ختم نہیں ہو رہی، ایک آدمی اٹھا، پھر دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، آخر میں مؤذن صاحب نے ان کے کنجی حوالے کی کہ جب آپ کی تقریر ختم ہو جائے تو مسجد کو تالا لگا کے چلے جائیے گا. تو لوگوں کو نیند آتی ہے، جب جمائی آئے تو اپنا ہاتھ الٹا رکھے، ایسے الٹا ہاتھ رکھے اور رستہ روک دے، یہ سنت طریقہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو جمائی آئے تو فلا تقلھا. اب کیا کہتے ہیں؟ ایسے آواز نکالتے نا، ہے نا؟ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہاں مت بولو، فلا تقل ہاں مت بولو، آوازیں مت نکالو، خاموشی سے برداشت کرے. یہ تو ہے عام حالت میں. اور بعض مرتبہ نماز میں ابھی آتی جمائی، تو نماز میں جمائی آئے تو کیا کرے؟ اگر کھڑا روکے، اس کو روکنے کی کوشش کرے، رک جاتی ہے. اگر پھر بھی نہ رکے تو اپنا جو ہے الٹا ہاتھ کو استعمال کریں، ایسے الٹا ہاتھ پوری نماز میں، صرف جب حالت قیام کے اندر سیدھا ہاتھ استعمال کریں. حالت قیام میں جب کھڑا ہو ہاتھ باندھے ہوئے تو سیدھے ہاتھ سے جمائی کرو گے ایسے کر کے, اور اگر اس کے قیام کے علاوہ پوری نماز میں اپنے الٹے ہاتھ سے ایسے کر کے روکے, اور غیر نماز میں ایسے کر کے روکے. سمجھ گئے نا, یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آئے گا نا. یہ سنت طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہٰذا میرے دوست عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنین کے دلوں پر سکینہ نازل کرتا ہوں. اب رہی بات سکینہ ہے کیا چیز, سکون ہے لیکن سکینہ ہے کیا چیز. تو علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے وہ میرے شیخ نے ہم کو سنائی, فرمایا سکینہ ہی نور, سکینہ ایک نور ہے, یہ سکر فی القلب, جو دل میں استقرار پا جاتا ہے, دل میں ٹھہر جاتا ہے. جیسے استقرار حمل ہوتا ہے نا پیٹ میں, عورتوں کے استقرار حمل کہتے ہیں نا, تو اسی طرح سے دل میں استقرار نور, دل میں استقرار نور کا نام, یہ جو نور ہے اس کو سکینہ بولتے ہیں. سکینہ ہوئی ہے نور, یہ سکر فی القلب, دل میں ٹھہر جاتا ہے, دل کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے, کیونکہ فی قلوب المؤمنین نازل ہوا تھا نا, لہذا وہ دل کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اصحاب کہے کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل کو وہ نور اور وہ سکون حاصل ہے, کیسے پتا چلے, اس کی دو علامتیں ہیں. کیسے پتا چلے گا, نمبر ایک اس کی علامت یہ ہے کہ یثبت به التوجہ الی الحق, ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے, اس کی توجہ جس کو استقامت بھی کہتے ہیں. استقامت کی تقریر سنی تھی نا پچھلے دنوں, استقامت یہی ہے کہ ہر وقت اس کے دل کا قبلہ عرش اعظم سے لگا رہتا ہے, یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری کس بات سے اللہ خوش ہوگا وہ کام کرے گا, جس بات سے اللہ ناراض ہوگا میں وہ کام نہیں کروں گا. ہو گیا نا, یہ استقر فی القلب, اس کا نتیجہ کیا, یثبت به التوجہ الی الحق, ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے. عرش اعظم سے اس کا رابطہ رہتا ہے دل, اور کیا عالم ہوتا ہے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ایسا کنیکشن اور ایسا رابطہ ہوتا ہے, ایسا کنیکشن ایسا رابطہ ہوتا ہے کہ جب مخلوق میں کسی کو خبر نہیں ہوتی, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ ہر وقت دل میں آواز آتی ہے یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, یہی تو وہ سکینہ کا اثر ہے میرے دوست. اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے توفیقات الہیہ اس کے دل پر نازل ہوتی رہتی ہیں, جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی مرضی کو ہر وقت مد نظر اور پیش نظر رکھتا ہے. ایک علامت ہو گئی نا سکینہ کی, اب دوسری علامت سنو. ایک علامت یہ ہے کہ اس کا دل ہر وقت اللہ سے چپکا رہتا ہے, ہر وقت اللہ سے چپکا رہتا ہے. اور دوسری علامت کیا ہے, وَيَتَخَلَّصُ عَنِ الطَّيِّشِ, قلب تائش کہتے ہیں اس کتے کو جو کہ پاگل ہو جاتا ہے, پاگل کتا اس کو قلب تائش کہتے ہیں. یعنی پاگل کتے کی کیا علامت ہے, پاگل کتے کی علامت یہ ہے جب کتا پاگل ہو جاتا ہے تو ایسے ایسے چلتا ہے, ایسے ٹیڑھا میڑا, اور یہ اس کی رفتار اس کا چلنا بتاتا ہے کیوں بھائی ایسے ہی ہے نا. لہٰذا جب دیہات میں دیکھتے ہیں کتا پاگل ہو گیا پھر مار دیتے ہیں اس کو, کیونکہ پاگل کتے کے کاٹنے کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتا. جیسے ایک ڈاکٹر تھا, اس نے اپنے مطب میں کلینک میں لکھ کے لگا رکھا تھا کہ اوقات مطب 7:30 بجے سے 9 بجے تک. اب ڈاکٹر اپنی کلینک میں بیٹھا ہوتا صبح 9 بج گئے, ایک آدمی آیا تو ڈاکٹر نے کہا ارے بھائی میرے اوقات تو تم نے لکھے نہیں دیکھے 7:30 سے 9 بجے تک ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ کے اوقات تو مجھ کو معلوم ہے کہ 7:30 بجے سے 9 بجے تک ہے, لیکن اس کتے کو کیا کروں جس کو معلوم نہیں تھا, اس نے جو بے وقت کاٹا ہے میں کیا کروں. اب اس نے اسی وقت کاٹ دیا, اب اس کو تو پتا نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت نہیں بیٹھتے, لہٰذا اس کو کاٹنے کا پتا نہیں تھا, لہٰذا اس لیے مجھ کو آنا پڑا آپ کی کلینک میں. تو کل پاگل کتا ایسے ایسے چلتا ہے, ایسے 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 رفتار اس کی ہوتی ہے. بس وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون حاصل ہو جاتا ہے وہ بھی اس پاگل پنے سے اور کتے پنے سے باہر آ جاتا ہے, اب وہ کتا پانا کیا ہے, کبھی نظر مار کے ادھر دیکھتا ہے, کبھی نظر مار کے ادھر دیکھتا ہے, کبھی نظر مار کے اوپر دیکھتا ہے, کبھی نظر مار کے نیچے دیکھتا ہے. یہ بھی پاگل کی طرح آوارہ گھومتا رہتا ہے ساری دنیا میں, پاگل کی طرح گھومتا ہے کہ وہاں حسین کو دیکھے, وہاں اس عورت کو دیکھے, وہاں اس لڑکے کو دیکھے, وہاں ننگی فلم دیکھ لے, وہاں حرام لذت حاصل کر رہے. یہ پاگل کی طرح ساری دنیا میں گھومتا ہے, لیکن اس ظالم کو سکون نصیب نہیں ہوتا. یہ کبھی سمجھتا ہے کہ سکون ہم کو شامی کباب اور بریانی اور چکن کڑاہی میں ملے گا, اور کبھی سمجھتا ہے سکون ہم کو شاندار لباس سے ملے گا, کبھی سمجھتا ہے کہ سکون ہم کو ڈاڈوں کی گھڑی سے ملے گا, کبھی سمجھتا ہے سکون ہم کو نوکیا کے نئے موبائل سے ملے گا, کبھی سمجھتا ہے کہ سکون ہم کو شاندار بنگلے سے ملے گا, کبھی سمجھتا ہے سکون ہم کو بینک بیلنس اور روپیے سے ملے گا, کبھی سمجھتا ہے سکون ہم کو سونے چاندی سے ملے گا, کبھی سمجھتا ہے کہ سکون ہم کو شاندار گاڑی سے ملے گا, کبھی سمجھتا ہے سکون ہم کو داڑھی منڈانے سے ملے گا, کبھی سمجھتا ہے سکون ہم کو اچھے جوتے پہننے سے ملے گا, کبھی سمجھتا ہے کہ سکون ہم کو وزارت عثمان کی کرسیوں سے ملے گا, کبھی سمجھتا ہے کہ سکون ہم کو کونسلری اور ناظم بننے سے ملے گا, کبھی سمجھتا ہے کہ سکون ہم کو سیاست میں آنے سے ملے گا. لیکن ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ تخت پر بیٹھتا ہے بادشاہ, جو ہے جب تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کے نیچے اپوزیشن کا ڈنڈا بھی ہوتا ہے. اور بتاؤ کسی کے نیچے کا ڈنڈا لگاؤ اس کو سکون ملے گا؟ یہی بات ہے میرے دوستو, بادشاہوں سے جا کر پوچھو تو کیا آپ کو کیا سکون ہے, ذرا پوچھو, خبر تو لو بھائی, قرآن شریف سر پر رکھ کر پوچھو کہ آپ کے پاس کتنا سکون ہے. کہیں گے کہ واللہ ہم سکون میں نہیں ہے. کیوں؟ میرے شیخ فرماتے کہ شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد کا اکثر رہتا ہے, پیناڈول کی گولی کھانی پڑتی ہے. پیناڈول کی گولی ہے نا, وہ کھانی پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کے نیچے اپوزیشن کا ڈنڈا, اوپر سے تاج جو ہے وہ سر میں گھوپ رہا ہوتا ہے, بے چین اور پریشان ہوتا ہے, اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. یہ فرق ہے. اور کپڑے ہیں, ایک دن کپڑے ہیں, ایک دن سڑ جائیں گے. کچرے خانے میں کتا اس پر پیشاب کر رہا ہوگا, گھڑی خراب ہو جائے گی, مال و دولت ختم ہو جائے گا, شامی کباب اور بریانی زبان تک ہے, ذائقہ ہے, بس حلق سے نیچے اتری, بس پکانا بن گئے, کوئی کچھ نہیں ہے اس. جتنی زیادہ لذیذ اور روغنی والی چیز کھائے گا پکانا اتنا زیادہ بدبودار نکلے گا. یہ قاعدہ ہے بھائی. زیادہ مرغن کے جب کھانے کھاتا ہے نا تو پخانے میں بدبو بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے. سادہ غذائق میں پخانے میں بدبو بھی کم ہوتی ہے. اور لیلاؤں سے سکون تلاش کرتا ہے کہ فلمیں دیکھیں گے, ننگی فلموں سے سکون ملے گا. پتہ چلا سکون اور برباد ہو گیا. اسی کو میرے شیخ فرماتے ہیں, سکون ہے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون ہے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. مدینہ شریف کا جو نظام ہے, ارے ظالم تو اس کو حاصل کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر, شریعت پر عمل کر, تب تیرے دل کو سکون ملے گا. تب تجھے سکون ملے گا. تو کہاں ڈھونڈتا پھرتا ہے لیلاؤں کی گودوں میں اور لیلاؤں کے حرام بوسے بازیوں میں اور ان کے دل میں ان کے گندے خیالات پکانے میں, ننگی فلمیں دیکھنے میں, شامی کباب اور بریانی, ان چیزوں میں تو سکون تلاش کرتا ہے. یا تو تیری زندگی اور عذاب میں مبتلا رہے گی. لہذا پوچھو کہ کیا سکون ملا مال اور دولت جمع کر کے, بلکہ پتہ چلا اور سکون برباد ہو گیا. پہلے تو مال حفاظت کے لیے ہوتا تھا, اب پتہ چلا ہر وقت مال کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے. یہاں رکھو, وہاں بینک رکھو, یہ گارڈ رکھو, وہ گارڈ رکھو, پتہ چلا گاڑی جو ہے گاڑی گارڈ پھاڑ کر لے گیا. گارڈ جو ہے حفاظتی دیوار کو بھی تو بولتے ہیں, بس اسی حفاظتی دیوار کو پھاڑ کر لے گیا. جن پتوں پہ تکیا گیا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ زوم آنے جملہ ہے, اس میں کچھ اور بھی بات ہے. وہ کیا بات ہے ہم اس اکیلے میں پوچھ لو نا. لہٰذا میرے دوست کیا فرماتے ہیں, سکون ہے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون ہے جہاں ہے نظام مدینہ, سکون ہے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون ہے جہاں ہے نظام مدینہ. سنت پر عمل کرو میاں، سنت پر عمل، شریعت پر، اللہ کی مان لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے فرماتے وہ تم عمل کر لو، کیسا سکون ملے گا ایسا کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. سکون ہے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون ہے جہاں ہے نظام مدینہ. یہ میرے شیخ کے اشعار ہیں. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. یہ میرے مرشد کا شعر ہے جس کو بعض لوگ چرا کر اپنے ہاں لگاتے ہیں. یہ میرے شیخ کا شعر ہے، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے یہ. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لذت کیا کہنا، اگر سکون ہے تو ان چیزوں میں ہے میرے دوست. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لہٰذا جس کو سکون عطا ہو جاتا ہے اللہ کی فرما برداری سے شریعت و سنت پر عمل کر کے، پھر وہ پاگل پرے سے باہر آ جاتا ہے. پھر وہ پاگلوں کی طرح مال و دولت کے پیچھے نہیں دوڑتا، لیلاؤں کے پیچھے نہیں دوڑتا. یہاں تو لیلاؤں میں سے کسی کو آج تک سکون نہیں دیا. ایک گورنر صاحب پاگل خانے میں گئے، تو اب وہ پاگل خانے کا مینیجر تھا، وہ ان کو سیر کرا رہا تھا. اب وہ آگے بڑھے تو ایک پاگل آیا، اس نے جو ہے اپنے ہاتھ سے بندوق بنائی، اس نے کہا فائر کیا. اب وہ مینیجر جو تھا پاگل خانے کا نگران، اس نے کہہ کے گر گیا. اب گورنر نے اس کو دیکھا، جی پاگل ہے، پاگلوں کی صحبت سے پاگل ہو گئے. پھر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر میں، پھر چلنے لگا کسر آئیے، پھر دکھانے لگا. پھر تھوڑی دیر میں ایک راجداری سے پاگل آیا، اسے کیوں فائر کیا، اپنی بندوق ایسی بنا کے وہ پھر آ کر کے نیچے گر گیا. اسے کہا جی پاگل ہے تو، چل کھڑا ہو. پھر کھڑا ہو گیا. تیسری دفعہ جب یہی ہوا تب وہ گورنر کو غصہ آیا، اس نے کہا ارے پاگلوں کی صحبت میں بھی تو پاگل ہو گیا، یہ کیا کرتا ہے، وہ پاگل ہے تو اس کو پیچھے کیوں پڑا ہوا، چھوڑ دے اس کو. اس نے کہا حضور جب میں نیا نیا آیا تھا تو یہ میرے پاس ایسے ہی آیا تھا، اس نے ایسے ہی فائر کیا تھا اور میں نے توجہ نہیں دی. اس نے کہا وہ لگتا ہے پستول خراب ہو گئی، آؤ جوڈو کراٹے آزمائیں. کہا پھر اس نے جوڈو کراٹے سے وہ ٹھکائی لگائی کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ گولی کھا کے مر جاؤ. تو ایک اور پاگل کا سنا رہا تھا کہ وہ اب گئے تو ایسے ہی ایک بڑا افسر کو پاگل خانے میں لے گئے. تو اس نے گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ خلاؤں میں بیٹھا ہوا ایسے دیکھ رہا ہے، اپنی لیلا کو یاد کر رہا ہے، اور کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر، بالکل ہورنک، بال اڑے ہوئے، ہولیا بالکل خراب، اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں لے رہا ہے، ہائے ہائے میری لیلا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی اس کو کیا ہوا، یہ پاگل کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا صاحب اصل میں یہ ایک لڑکی کے عشق میں پاگل گرفتار تھا، بس اس لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو گئی تو اس کی جدائی میں یہ پاگل ہو گیا، اس کے فراق میں یہ پاگل ہو گیا. انہیں اچھا چلو بھائی اب آگے بڑھے. آگے بڑھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سلاخوں سے ٹکر مار رہے، سلاخوں میں بند کیا ہوا تھا، کبھی دیوار سے ٹکر مارے، کبھی دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے، اور عجیب عجیب آوازیں نکال رہے. ہی 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 ہی. تو اس نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا، یہ کیسے پاگل ہوا؟ کہا یہ وہ آدمی ہے جس سے اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی، جس سے اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی اس نے اس کو ایسے پاگل بنا دیا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کوئی مرا فراق سے کوئی وصال سے، یعنی جس کو جدائی وہ بھی پاگل ہوا اور جس نے پالیا وہ بھی پاگل ہوا. کوئی مرا فراق سے کوئی وصال سے، محفل میں ان کی میر کوئی شادمان نہ تھا. ارے میرے دوستو کن سے دل لگاتے ہو، یہ جو ہے ناپاک ہے، اپنے عاشقوں کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں. بتاؤ بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو کوئی زیادہ دیر تک دیکھے، ان سے باتیں کرے. مجھے لوگوں بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب اپنی للاؤں سے ٹیلی فون پر باتیں کرتے ہیں بس ہمارا پاجامہ خراب ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا دیکھ لو، ناپاک عشق کا انجام بھی ناپاک ہے، ناپاک کاموں کا انجام بھی تو ناپاک ہے. تمہیں وضو کے قابل نہ چھوڑیں گے، نماز کے کیا تم جو ہے وہ ناپاک ہو جاؤ گے، غسل واجب ہو جائے گا. اور ایک اللہ ان کو زیادہ دیر یاد کرو، یہ ہے، اور ایک اللہ کو یاد کرو.
دیکھو جتنی دیر یاد کرو بتاؤ کسی کا وضو ٹوٹتا ہے؟ بلکہ جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکی اس کے اندر منتقل ہونے سے اس کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. فرق ہے میرے دوست. اور پھر آپ پھر حال یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو ان لیلاؤں کو بولو کہ جناب مجھے بلڈ کینسر ہو گیا, یا میرے گردے فیل ہو گئے, یا میرا پیشاب بند ہو گیا, مجھے ٹائیفائڈ بخار ہو گیا, ذرا آپ ہمارے بخار کو اچھا کر دو. کہے گا اچھا ہوا, اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم پر یہی عذاب آئے گا. اللہ کی نافرمانیوں سے تم پر یہی عذاب آئے گا. ظالم تو اللہ کو چھوڑ کر ہم پر مرتا تھا, ہمارے گندے مقامات پر تو نے قربان کیا اپنی زندگی کو, اپنے ایمان کو, اپنی جان کو, اپنے مال کو, اپنے وقت کو. تو آج تیرے ساتھ یہی ہونا تھا, بہت اچھا ہوا مرا. اپنے کرتوت دیکھ لے. اس کے برعکس اگر کوئی اللہ کا عاشق ہے, اس پر کوئی مصیبت ہے, وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. بتاؤ بھائی. اور پھر حال یہ ہے لیلاؤں کو یاد کر رہے ہیں اور لیلا کو خبر ہی نہیں ہے. اور اللہ کو یاد کرو بس جہاں بندے نے پوری کائنات میں کسی بندے نے کہیں بھی چھپا ہوا ہے جہاں بھی یاد کیا بس اللہ تعالیٰ لبیک فرماتے ہیں. اس لیے میرے شیخ نے واقعہ سنایا, ایک ہندو نے 70 برس تک اپنے بدھ کو پوچھتا رہا اور سنم کہتا تھا. سنم بدھ کو بولتے ہیں, پتھر کے بدھ کو سنم سنم کہتا تھا وہ. 70 برس تک پوچھا, ایک دن سنم سنم کہتے کہتے غلطی سے اس کے منہ سے سمد نکل گیا جو کہ اللہ کا نام ہے. سمد اللہ کا نام ہے. بس جیسے ہی اس کے منہ سے سمد نکلا فوراً آسمان سے آواز آئی, لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. بس وہ رونے لگا. اس نے پتھر اٹھا کر اس بت کو توڑا. اس نے کہا ظالم 70 برس تجھ کو پکارا لیکن تو نے آواز نہ دی, کبھی جواب نہ دیا. آج غلطی سے میرے منہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت کا نام نکل دیا, فوراً آسمان سے آواز آ گئی. ارے دیکھو تو کس کو پوچھ رہے ہو, کس کی عبادت میں کن لیلاؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. ان سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہم بھی تو اللہ کو نام لیتے ہیں, ہم بھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کی طرف سے تو ہمیں تو جواب نہیں آتا. ایک سوال اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہم مسلمان ہیں, چلو وہ تو کافر تھا, ہم مسلمان اتنے عرصے سے اللہ کا نام لے رہے ہیں, ہمیں تو اللہ کا طرف سے جواب نہیں آتا. اب سنو یہی سوال ایک شخص نے حضرت مولانا شاہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ سے کیا کہ حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ہمیں تو کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا. حاجی صاحب عجیب تھے. حضرت نے فرمایا, حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, ارے ظالم یہ کم فائدے کی بات ہے کہ اس سے بڑے مالک کا نام تیری زبان سے نکل رہا ہے؟ کیا تو اس کو کم فائدہ سمجھتا ہے کہ اتنے بڑے مالک کا نام اللہ جو کہ پاک ہے اس اللہ کا نام ہماری ناپاک زبانوں سے نکلے؟ کیا یہ کم فائدے کی بات ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا, اس نے کہا تھا کہ حضرت پتہ نہیں اللہ کا جو میں نام لیتا ہوں یہ قبول بھی ہے کہ نہیں. حضرت نے فرمایا, ارے ظالم ایک اللہ کے بعد منہ سے دوسرا اللہ نکلنا یہ دلیل ہے کہ پہلا اللہ نے قبول فرما لیا, تبھی تو دوسرے اللہ کی توفیق دے رہے. میرے شیخ نے سنایا رومی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا, حضرت نے اس کا نام بھی بتایا تھا, وہ میں ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ جا رہا تھا. اذان کی آواز آئی, اس نے مالک سے کہا کہ حضور نماز کا اذان کی آواز آئی ہے, نماز کا وقت ہو جائے, مالک مجھ کو بلا رہا ہے, آپ اجازت دیجئے میں نماز پڑھ لوں. مالک نے کہا اچھا جا نماز پڑھ لے. وہ باہر بیٹھا ہے, غلام اندر ہے, اس کا جو مالک وہ باہر ہے. فرمایا اس کی نماز پڑھ لی, سب نمازی نماز پڑھ کر چلے گئے, غلام باہر نہیں آ رہا. اب اس نے آواز لگائی باہر سے, او غلام. اس نے کہا جی حضور. اس نے کہا باہر نکل. تو غلام نے کہا حضور آنے نہیں دیتا, آنے نہیں دیتا. اس نے غصے سے کہا کون تجھ کو نہیں باہر آنے دیتا؟ کہا جو تجھ کو اندر نہیں آنے دیتا. اس نے ہمیں اپنی محبت میں ایسا مجبور کر لیا کہ ہم اس کی محبت میں باہر آنے سے کہتے رہے. لہذا میرے دوستو ایک اللہ کے بعد ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ پہلی نماز اللہ نے قبول فرما لی. ایک اللہ کے بعد دوسرا اللہ زبان سے نکلنا یہ دلیل ہے کہ اللہ نے پہلا اللہ اپنا نام کو قبول فرما لیا. اللہ کو یاد کرے, لیکن اللہ کا نام ذرا محبت سے اور درد سے لے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ابھی تو میں بہت بزی ہوں, ابھی تو مجھے شادی کرنی ہے یا مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے یا ابھی تو مجھے مکان بنانا ہے, ابھی تو مجھ پر قرضے ہیں, ابھی تو میں بہت مصروف ہوں, ابھی تو میرے ماں باپ نے کہا ہے کہ یہ بھی لا کر دو وہ بھی لا کر دو, ابھی تو میں بہت بزی ہوں بہت مصروف ہوں, جب بڑھاپے میں فارغ ہو جاؤں گا پھر اللہ کو یاد کروں گا. ابھی تو آج کل تو صاحب اتنی مشینیں آ رہی ہیں اتنا کام ہے یہ کام کو تو ہم نپٹا لیں, پھر جب بڈھے ہو جائیں گے تب اللہ کو یاد کر لیں گے. فارغ ہو کے اللہ کو یاد کر لیں, پہلے مکان بنا لوں, بس دو منزل مکان بناؤں گا, پہلی ایک منزل پہ میں رہوں گا اور دوسری منزل کرائے پہ دے تو دوں گا, کرایہ آتا رہے گا بس میں مزے سے بیٹھ کر کھاؤں گا. ایسے منصوبے بناتے ہیں. تو اب اس پہ یاد آیا, ایک شخص تھا وہ ایک پیر صاحب کے پاس جاتا تھا, تو وہ اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھ تیرا پیر جو ہے سب کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے, ارے تو بھی تو کچھ مانگ اس سے. اس نے کہا نہیں مجھ کو بڑی شرم آتی ہے. کہا ارے تو اس کی خدمت کرتا ہے ٹانگے دباتا ہے سب کچھ مانگ تو. اس نے کہا اچھا چلو اپنے بیوی کے کہنے پر آ گیا. اس نے کہا اچھا مانگوں گا. اب وہ پیر صاحب کی ٹانگے دبا رہا تھا تو اس دن ذرا خاص طور سے دبا رہا, جب مطلب ہوتا ہے نا تو زبان میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے اور ہاتھوں میں بھی کچھ الگ درد پیدا ہو جاتا ہے. جب مطلب ہوتا ہے ہر آدمی ایسا ہی ہوتا ہے. پیر صاحب اس نے کہا حضور آپ کی اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں, آپ ایک عرض کروں. بچار نے پوچھ کیا بات ہے. اس نے کہا حضور سب کو آپ کچھ نہ کچھ عطا فرماتے ہیں, مجھے بھی کچھ عنایت فرما دیجیے. اس نے کہا اچھا جا یہ تربوز لے جا. ایک تربوز رکھا ہوا تھا. اس نے کہا حضور اس تربوز کو کیا کروں گا, اس تربوز کو میں کیسے یوز کروں گا, تربوز کا کیا کروں گا. اس نے کہا ارے بیوقوف نادان یہ تربوز نہیں ہے, اس کے اندر جن ہے, بس اس کو کاٹنا جو تو مانگے گا وہ تجھے دے گا, لیکن ایک خواہش پوری ہوگی بس. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ تربوز لے کر گھر پر آیا, بیوی نے پوچھا یہ کیا گومڑا اٹھا کر لے آیا. اس نے کہا پیر صاحب نے تربوز دیا. کہا جیسا تو ویسا تیرا پیر, یہ کوئی تربوز لینے کی چیز تھی کیا. اس نے کہا ارے نادان جلدی نہ کر, پوچھ تو لے کیا ہے, یہ تربوز کرامتی تربوز ہے, اس کے اندر جن ہے اور جو ہم خواہش کریں گے وہ خواہش پوری ہوگی. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اب کوئی ایک خواہش پوری ہوگی لیکن اب کوئی ترکیب سوچو. اس نے کہا اچھا چلو ہاں ٹھیک ہے ترکیب آ گئی بھائی. اس نے کہا کہ ڈیفینس کے اندر اب ہم ایک کام کرتے ہیں, ڈیفینس کے اندر دو منزلہ 1000 گز کا بنگلہ مانتے ہیں, ایک منزل میں ہم خود رہیں گے اور دوسری منزل کرایہ پہ دے دیں گے. تو اس نے کہا ہاں یار یہ تو ترکیب بہت اچھی ہے. اب جب اس نے تربوز کو کاٹا اس میں دھواں نکلا, اس میں جن نکلا. اس نے پوچھا کیا حکم ہے میرے آقا. تو اس نے کہا کہ ڈیفینس میں مجھے دو منزلہ مکان چاہیے, ایک منزل میں ہم خود رہیں گے بٹا بٹی اور ایک منزل میں ہے جو ہم کرائے پہ دیں گے, اس کے کرایے سے ہم کھاتے رہیں گے. تو وہ جن جو تھا ہنسنے لگا, کہہ کے مار کا ہا ہا ہا. اس نے پوچھا ہنستا کیوں ہے دادے. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ ہوتا تو میں تربوز میں رہتا. تو میرے دوستوں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بڈھے ہو جائیں گے یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے پھر اس کے بعد اللہ کا نام لیں گے. تو پہلی بات تو بڈھا ہونا کسی کو معلوم ہے, موت کا کسی کو پتا ہے کہ کب بڈھا ہوگا کب مرے گا. بڈھا ہونا شرط ہے, ہو سکتا ہے میری بال کالے, ہو سکتا ہے میری ہی زندگی نہ, زندگی کا کسی کو نہیں پتا بھائی. زندگی کا عجیب ہے ویزا کب بلا لے خدا نہیں معلوم, زندگی کا عجیب ہے ویزا کب بلا لے خدا نہیں معلوم, اس میں توسیع بھی ہے ناممکن اور اے میعاد کیا نہیں معلوم. ایکسٹینشن توسیع وسعت ہے. دنیا میں تو دبئی کیا, دبئی کا ویزا لیا, دبئی میں جا کر کہا کہ بھائی صاحب 3 مہینے کا ویزا تھا, پتا ہے 3 مہینے کا ویزا, کہا 3 مہینے کا اور ویزا لگا دو. کہا اچھا چلو بھائی 3 مہینے کا ویزا اور لگا دیا, توسیع ہو گئی اور پتا ہے 3 مہینے اور رہ سکتے ہیں. لیکن زندگی کا کسی کو پتا ہے کہ کتنا عرصہ رہنا ہے. اور پھر لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, ایسا معاملہ ہے کہ ایک سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. جو وقت ہے موت کا مقرر, اس وقت میں میرے دوستو اگر اسرائیل علیہ السلام کے پاس ساری دنیا کی دولت بھی رکھو کہ ہمیں 5 منٹ اور دے دو, تو وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی, ایسا ہی ہے نا. بس لہٰذا جب مرنے کا معلوم نہیں ہے, مرنے کا پتا نہیں ہے کب مریں گے, منصوبے بناتے ہیں 25-25 سالہ منصوبے, 10-10 سالہ منصوبے, اور پتا چلا زندگی کا کچھ پتا بھی نہیں. میرے شیخ نے سنایا کہ جب میں طبیہ کالج الہ آباد میں پڑھتا تھا تو میرا ایک ساتھی تھا. اب فرماتے نتیجہ نکلا تو ڈاکیا وہ اول نمبر آیا تھا, پورے کالج میں اول نمبر آیا تھا. کالج ڈاکیا اس کی ڈگری لے کر اس کے گھر پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا, اور دروازہ کھٹکھٹا کر اس لڑکے کی ماں نکلی. اس نے کہا مٹھائی کھلاؤ. اس نے کہا کس بات کی مٹھائی؟ کہا مبارک ہو, تیرا بیٹا طبیہ کالج میں اول نمبر آیا, میں ڈگری لے کر آیا ہوں اس کی. کہا اب اس ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ اس ڈگری کو لے جا کر قبرستان میں میرے بیٹے کی قبر پر رکھ دو. فرماتے میرا دوست حضرت, میرے شیخ نے فرمایا میرا دوست جوان, بالکل نوجوان, لیکن امتحان دیا کالج کا, نتیجہ آنے سے پہلے قبرستان میں قبر بنا کر لیٹ گیا. پھر بنگلے, مکانات, ڈگریاں, لباس, گھڑی, موبائل, ایئر کنڈیشن سب دھرا رہ گیا. آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے, آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے, بس اکیلا جائے, بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے. یہ سب مکانات, یہ جو بنگلے, یہ گملے, یہ ایئر کنڈیشن, یہ موبائل, یہ جو ہے مال, یہ لباس, یہ جوتے, اور یہ جو ہے ڈمپر, یہ مشینیں, یہ دفتر, یہ آفس, یہ سب میرے دوستوں یہی رہ جائے گا. نہ ڈالر ساتھ میں جائے گا, نہ ڈارلنگ ساتھ میں جائے گی, اکیلا جائے گا. آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے, بس اکیلا جائے ہے اور سب بھرا رہ جائے. کن چیزوں کے پیچھے پڑا ہے, کن چیزوں میں اپنا دل لگاتا ہے؟ دادا کیا فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا فارغ ہو جائیں گے پھر اللہ کا نام لیں گے, یہی بات سنا رہا تھا نا میں. کہ جی فارغ ہو جائیں گے, ذرا کچھ ٹینشن ہے, ذرا کچھ قرضہ چڑھ گیا اس قرضے کو اتار لیں, ذرا بچے کی شادی کر لیں. ہاں ایک مسئلہ یاد آیا, بعض لوگ معمول ہے کسی کی بیٹی کی شادی متوقع ہوتی ہے تو بیٹی کی شادی کی وجہ سے حج نہیں کرتے. وہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بیٹی کی شادی کی وجہ سے حج میں تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے. مسئلہ یاد رکھنا اس بات, بیٹی کی شادی کی وجہ سے یا بیٹے کی شادی کی وجہ سے حج میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. اور مسئلے کو سمجھنا, علماء سے اچھی طرح سمجھ لینا اس بات کو. لیکن بیٹے بیٹی کی شادی کی وجہ سے حج کے اندر تاخیر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ حج فرض ہو جاتا ہے, کہتے جی ابھی میری بیٹی کی شادی باقی ہے, پہلے اس فرض سے تو فارغ ہو جاؤں. ارے میاں جس کے وہ فرض ہے اللہ ادا کروا دے گا وہ بھی, لیکن حج کا فرض ادا کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے. جس پر حج فرض ہو جائے, جس پر حج فرض ہو جائے یہ بھی ہے. لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب کہتے ہیں کہ صاحب فراغت نہیں ہے, مصروفیات ہیں, ٹائم نہیں ہے. اس سے جب بڑھاپے میں ٹائم ہو جائے گا, ذرا مکان بن جائے گا, ذرا کچھ پیسہ آ جائے گا, بڑھاپے میں بیٹھ کر کھائیں گے, پھر بے فکر ہو کے اللہ کو یاد کر کے. تو میری بات یاد رکھنا میرے دوستوں, جو بڈھے ہیں ان سے تصدیق بھی کر لینا, ان سے جا کر پوچھ لینا کہ بھائی جب بڑھاپے میں آپ کو سکون ملا, آپ کو بے فکری ہوئی, آپ کو اطمینان ملا, میرے دوستوں ساری زندگی اطمینان نہیں ملے گا, قبر تک اطمینان نہیں ملنے والا. یہ تو نہ پیٹ ایسا ہے بھرتا ہی نہیں ہے, یہ تو قبر کی مٹی اس پیٹ کو بھرے گی, اور کسی چیز سے پیٹ نہیں بھر سکتا. یہاں تک کہ جب بڈھے میں بڑھاپے کے اندر شادی کرنے سے باز نہیں آتا تو پھر اور چیزوں سے کیا پیٹ بھرے گا اس کا؟ بڈھوں کو تو شادی کی بھی سوچتی ہے تو اور کیا سوجے گا. لہذا رہی بات اب کیا کریں, یا اللہ کا نام لینا شروع کرو, جس حالت میں ہو, جہاں ہو, جس حال میں ہو, اللہ کا نام لینا شروع کرو. اب سوال کہتے ہیں صاحب اللہ کا نام اگر ہم اتنی پریشانیاں ہیں اتنی ٹینشن ہے اتنی فکریں اس نام اس ٹینشنوں میں فکروں میں پریشانیوں میں اللہ کا نام اثر کیسے کرے گا؟ یہ بات یہ لوگ بات پیش کرتے ہیں نا، یہی سوال ہے نا بھائی، کیا ہم کو یہ پریشانی ہے، یہ فکر ہے، ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، میں بیمار ہوں، قرضے ہیں، فکریں ہیں، گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، تو ان ٹینشنوں میں اللہ کا نام اثر کیسے کرے گا؟ اب اس کا جواب سنیے، دیکھ لو ہمارے ہاں ہمارے ہی محلے میں میکینک وغیرہ کتنے مصروف رہتے ہیں، جب سے امپورٹ پہ چھوٹ ملی ہے میکینکوں کے تو مزے آ گئے، اور ہر آدمی مصروف ہے، لوگ کام کتنے کرتے ہیں، صبح 6-6 بجے سے 8-8 بجے سے رات کے 2-2 بجے تک کام کرتے ہیں، کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے محلے کے لوگ ایسے ہیں، وہ ایسے بلکہ بازے تو پوچھا کہاں سے صاحب، جی نائٹ لگائی تھی آج، کیوں کیا صاحب نائٹ کیوں لگائی صاحب، ذرا ایمرجنسی کام آ گیا تھا، تو ایمرجنسی کام کی وجہ سے نائٹیں تک لگاتے ہیں، یعنی رات تو وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں جب کام کی اتنی مشغولی ہوتی ہے تو کیا کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ بتاؤ بھائی کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں نا، اچھا اگر پیشاب آتا ہے تو پیشاب کو کیا بولتے ہیں؟ ابھی بھائی رک جا، ابھی میں بہت مصروف ہوں، خبردار نکلنا مت، لیکن اگر پیشاب کو روکیں گے تو پیشاب ایسی رکنے والی چیز نہیں ہے، وہ خود بخود نکل جاتا ہے، بریک فیل ہو جاتے ہیں جناب، بش خراب کر کے نکل جاتا ہے وہ باہر، لہٰذا پیشاب کو روکتے ہیں تو پیشاب بھی کرنے جاتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں کہ ہاتھ کام میں مصروف ہیں، کوئی چیز اٹھا کر کھا لی، لیکن بھائی سیدھے ہاتھ سے کھائے، بعض لوگ عجیب ہیں، سموسا پکڑتے ہیں الٹے ہاتھ میں، یا بن کباب پکڑتے ہیں الٹے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں چائے ہوتی ہے، سیدھے ہاتھ سے چائے پی ہوتی ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، بتاؤ اچھا کام ہے یہ؟ آپ میں آپ ہی بتائیے، لہٰذا سیدھا ہاتھ استعمال کریں، رہی بات صاحب چائے بھی پینی ہے وہ بھی آنے، ارے بھائی چائے کو نیچے رکھو، بن کباب کھاؤ، بن کباب رکھو، چائے اٹھا لو، اس میں کیا مشکل بات ہے، ایسی کون سی، لیکن اور بازے سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں الٹے ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، یا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، پوچھے کہ جی الٹے ہاتھ سے پانی کیوں پیتے ہیں؟ صاحب اصل میں میرا سیدھا ہاتھ میں تیل لگا ہوا ہے، چکن کڑھائی کھائیے نا تو کڑھائی میں بھی انگلیاں ڈبوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہاتھوں میں تیل لگا ہوا ہے، تو گلاس خراب ہو جائے گا، گلاس گندا ہو جائے گا، ماشاءاللہ کتنے صفائی پسند ہیں، صفائی پسند کتنے کہ گلاس کی گندگی ہونے کی فکر ہے، ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے صفائی پسند ہے، لیکن ذرا کبھی یہ سوچا کہ سنت کے خلاف عمل کرنے سے جو دل گندا ہو رہا ہے، کبھی اس کی بھی فکر پیدا ہوئی؟ گلاس کے گندے ہونے کی فکر ہے، لیکن جو سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دل گندا ہو رہا ہے، کبھی اس کی فکر کی ہم نے؟ لادا گلاس گندا ہو جائے تو ہو جائے بھائی، دھل جائے گا نا، گلاس کیا دھل نہیں سکتا، گلاس دھل جائے گا، اور رہی بات اگر اور بھی طریقہ ہو، گلاس دو میاں ذرا دیکھو، ایک طریقہ اور سکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا گلاس بھی محفوظ رہے، اب دیکھیے الٹے ہاتھ میں بازے لوگ گلاس پکڑتے ہیں، اچھا پھر بازو کو سمجھاؤ تو سیدھا ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، ایسے رکھتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں، بلکہ اصل تو گلاس اس سے پکڑنا چاہیے، اول تو یہ کہ گلاس کی گندگی کی فکر نہ کرے، گلاس گندا ہو جائے ہو جائے، دھل جائے گا بھائی، دھل جائے گا، کپڑے بھی تو میلے ہوتے ہیں، کپڑے بھی دھل جاتے ہیں، برتن جس برتن میں کھانا کھا رہا ہے وہ بھی تو گندا ہوتا ہے، آخر اس کو بھی تو دھوتا ہے، لیکن ایک طریقہ اور بھی ہے، الٹے ہاتھ میں گلاس پکڑا، گلاس کو ایسے رکھے، دیکھو ایسے ایسے رکھا، اور اس کے بعد ایسے پانی پی لیا، آسان ہو گیا نا، لہٰذا بھی سنت کو نہ چھوڑے، تو میں کہہ رہا تھا کہ جس وقت میں انسان فکروں میں ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت میں کام کے ساتھ ساتھ کھاتا بھی رہتا ہے، بتاؤ اس کھانے کی طاقت جسم میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی، بتائیے جناب، ایسا ہے کہ نہیں ہے، طاقت جسم میں جاتی ہے نا، تو ایک کھانے میں اتنا اثر ہے، بن کباب میں اثر ہے کہ وہ جسم کو طاقت دے دیتا ہے، بوٹی میں اثر ہے کہ جسم کو طاقت دے دیتا ہے، روٹی میں اثر ہے کہ وہ جسم کو طاقت دے دیتا ہے، اللہ کے نام میں اثر نہ ہوگا؟ اللہ کے نام میں اثر نہ ہوگا کہ اللہ کا نام فکروں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، غموں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ اللہ کا نام لے رہا ہے، تو اللہ کا نام کیا اس کے دل پر اثر نہ کرے گا؟ میرے دوستو بلکہ اللہ کے نام میں ہی خاصیت ہے کہ وذکر اسم ربک، تم اپنے رب کا نام لو، بازے لوگ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کا نام، پتہ نہیں ہے کہاں سے پیروں نے ایجاد کر لیا، ارے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لو، اور رب کا نام کیا ہے؟ اللہ، اللہ ہے نا. اور پھر آگے کیا فرمایا, وہ تبتل نہیں تبتیلا, اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تبتل نہیں تبتیلا, اور مخلوق سے کنارہ کشی کرو. یہ ترجمہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے بعض نادان کیا کرتے, بیوی بچوں سب کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. یہ نادانی ہے. مخلوق سے کنارہ کشی سے یہ مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد ہے کہ علاقہ خداوند تعالی غیر اللہ کو سے اپنے دل کو پاک کرو. یہ مراد ہے اس سے. تبتل کے معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کرو. بتاؤ, ماں باپ دیے, اللہ نے دیے نا, بیوی بچے اللہ نے دیے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ. کسی نبی نے کسی صحابی نے ایسا کام کیا کیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے؟ لہٰذا اس سے مراد کیا ہے کہ غیر اللہ کو اپنے دل سے نکالو. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو اور تبتل کو دونوں کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب تم اللہ کا نام لینا شروع کرو گے تو اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے, اتنی خاصیت ہے کہ غیر اللہ دل سے نکلتا چلا جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل, کیا کہیے. یعنی بندہ اللہ سے دور ہے نا, اللہ تعالیٰ کی عظمتیں کہاں اور ہم ناپاک بندے کہاں. لیکن شاعر کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دوری میں, ہم دور ہیں اللہ سے, دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل, کیا کہیے. ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں, وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل, کیا کہیے. ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں, وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. لیکن اللہ کا نام کیسے لیں؟ ذرا محبت سے لیں. فکروں کی فکر نہ کریں. خیالات آئے, فکریں آئیں, پریشانیاں آئیں, ارے میاں اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے کہ غموں کے ساتھ, پریشانیوں کے ساتھ, فکر کے ساتھ بھی اللہ کا نام لینے سے دل کو نسبت اور تعلق مع اللہ حاصل ہو جاتی ہے. اور دل کو اطمینان, چین اور سکون بھی ملتا ہے. لیکن اللہ کا کام نام کیسے لیں؟ چلو ایک تسبیح اللہ کے نام کی پڑھتے ہیں, ایک تسبیح اللہ کے نام کی پڑھتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی, حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا جو نام ہے, کائنات زمین و آسمان کی بقا کا ذریعہ ہے. یعنی جان حیات کائنات ہے. کائنات کی حیات کی جان کیا ہے؟ وہ اللہ کا نام ہے. لہٰذا اللہ کا نام لینا شروع کرو. تو سوچو جس نام لینے کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہوگی, تو جو نام لے گا اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا. یہ اردو سمجھ آ رہی ہے کہ جو اللہ کا نام لے گا اس کے قرب کے عالم کا کیا عالم ہوگا. بس میرے دوستو, اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے ایسی دنیا اس کو عطا فرمائیں گے کہ وہ اس دنیا سے بے نیاز ہوگا. لہٰذا اللہ کا نام لے, درد سے اور محبت سے اللہ کا نام لے. اور کہتے ہیں کہ ہلکا سا دھیان رکھے کہ ایک زبان میرے منہ میں ہے اور ایک زبان میرے دل میں ہے, اور دونوں سے اللہ نکل رہا ہے. ایک زبان میرے منہ میں, ایک زبان میرے دل میں. اور تھوڑا سا ایسے ایسے جھوم بھی لے, تھوڑا سا ضربے ایسے ایسے نہ گردن کو جھٹکے دے, ہلکا سا ایسے ایسے ہلکا سا جھوم لے, ایسے مستی دکھائے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے سبق المفردون, کہ ذکر میں کو عاشقانہ ذکر کرنے والے سبقت لے گئے. مفردون کی جو تشریح امام محی الدین ابو زکریا نووی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے, انہوں نے لکھا ہے, فرماتے مفردون کے کیا معنی, الذین اهتزوا فی ذکر اللہ, جو اللہ تعالی کے ذکر کو ہل ہل کر کرتے. دیکھو موبائل میں لکھا رہتا نا وائبریشن, اگر آپ اس کو عربی میں منتقل کریں تو وہاں لکھا ہوگا التنبیہ بالاهتزاز, التنبیہ بالاهتزاز, یعنی ہل ہل کر وہ بتائے گا کہ جو ہے کال آ رہی ہے اور گھنٹی بج رہی ہے. ہلتا بھی ہے نا وہ, اس کو انگریزی میں وائبریشن بولتے ہیں اور عربی میں اهتزاز بولتے ہیں, یعنی ہل جل. لہٰذا تھوڑا سا ہل جل کریں, التنبیہ بالاهتزاز کریں. ایک تسبیح اور پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا یہ واجب ہے. چلو ایک تسبیح اللہ کے پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد دعا کریں گے. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ, اللہ اللہ پیچھے والوں کی طرف سے مجھ کو آواز نہیں آ رہی، کچھ آواز نکالو یار، پیچھے والے بھی آپ کے پیچھے کی طرف سے آواز نہیں آ رہی، کچھ آواز نکالو.
اللہ 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 اللہ. تعالی ہم سب کو معاف فرما دیجئے. کہ اللہ اپنے ہمیں اپنے قرب کی وہ لذت اور اپنے قرب وہ خاص قرب عطا فرما دیجئے جو آپ اپنے اولیاء اللہ کو عطا فرماتے ہیں. یا اللہ اپنے ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے, ہماری روح کو ہمارے دل کو اپنے نام پاک کی ایسی لذت عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ ہماری جانوں میں اپنے نام پاک کی برکت سے وہ جان عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے. یا اللہ آپ اپنے جولی اللہ کو لذتیں اور جب نہ قرب عطا فرماتے ہیں ہماری جانوں کو بھی وہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جان میں جان ڈال دیجئے. یا اللہ ہمیں اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو جب فرما کر اپنا بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ آپ بڑے, آپ کا نام بڑا, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہماری ناپاک جانوں کو اپنے قرب کی لذت عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے رحمت کے ذریعہ ہم سب پر انڈیل دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے. سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی آفیتیں دونوں جہان کی راحتیں دونوں جہان کی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اب جہاں اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ یا اللہ تعالیٰ جو آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ان ہاتھوں کو سنت کے مطابق ہم اپنے ہاتھوں کے چہروں پر پھیرے, یا اللہ اس سے پہلے ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی جانوں پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. ہماری دنیا بھی بنا دیجئے, ہماری آخرت بھی بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال آپ کے طرف فراوانی کے ساتھ عطا فرما, ہماری پریشانیوں کو یا اللہ حل فرما, مصیبت کو آفے سے تبدیل فرما, مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جس کو ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو یا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما. ہماری نظر ہمارا دل ہمارا جسم اپنی فرما برداری میں لگا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم تقبل هذه الدعوات بحق انت اللہ لا الہ الا انت الحی الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على النبي الامي.